سونے میں اب ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہوگی، تب بھی ہم مکرو وقت شروع ہو جائے گا، سمجھ آ گئی؟ اور اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ابھی تو اس کا وقت ابھی باقی ہے جب تک پڑھ لے، یعنی عصر کی نماز اپنی پڑھنے سے پہلے پہلے سنت نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن جب اپنی نماز پڑھ لی عصر کی پھر مکرو وقت شروع ہو گیا. ایسی سمجھ زوال کے بعد پڑھیں اور اس سے ظہر سے پہلے، لیکن آج کل تو اصل میں زوال کے تقریباً کچھ دیر بعد ہی اذان ہو جاتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو اس لیے اطمینان سے پڑھنی چاہیے. اشراق کے وقت پڑھ لے، چاشت کے بعد پڑھ لے، دس ساڑھے دس بجے کے قریب پڑھ لو، ان شاء اللہ بہتر ہوگا. اصل میں جب اتحیات ہم پڑھتے ہیں تو 90 کا جو زاویہ ہے وہ بنانا چاہیے، مثلا یہ ہاتھ رکھا ہوا ہم نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی نیچے کر دیں گے، اس طرح رہے گا یہ اوپر کریں گے تو اشہد اللہ الہ اس طرح ہوگا، الا اللہ بھی نیچے آ جائے گی، لیکن بالکل نیچے نہیں لگانی بلکہ ایسے رکھیں آخر تک. تو یہ 90 کا زاویہ کہلاتا ہے، یعنی درمیانی انگلی انگوٹھا اس کو آپ حلقہ بنا لیں، اور یہ جو دو انگلیاں ہیں اس کو بند کر لیں اور شہادت سے انگلی کو اوپر اٹھائیں اور پھر اللہ بھی نیچے گرا، لیکن بالکل نیچے مت گرائیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ ہاتھ سیدھا بھی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے بہرحال، لیکن ادا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو 90 کے زاویے پر رکھیے. جی ان کو مل جانا چاہیے، دائیں بائیں والوں کو مل جانا چاہیے، سب برابر کر لیں. اول تو پیچھے والے کو بھی چاہیے آگے آ جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے آگے، اس طرح نہ ہے کہ دھڑا دھڑ بھاگ دھاگ آگے چلا گیا، بلکہ یہ جو اپنے ہمارے پیر ہیں پہلے دہنا پاؤں تھوڑا سا گھسیٹ کے ادھر لائیں، پھر ادھر بائیں دائیں، پھر اس طرح کر دیں، یعنی تھوڑا تھوڑا سا معمولی سا وقفہ دے کے اور پھر اپنے صف میں آ جائے، تو دو تین صفوں تک آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ کہ قبلے سے رخ نہ پھرے، ایک آدمی ترچا نہ آئے، ایک آدمی ہے وہاں سے ایسے آ رہا ہے تو قبلے سے منہ سینہ پھیر کے ایسا نہیں، بلکہ جو بالکل پیچھے والا اس کو چاہیے، اور اگر وہ نہیں آ رہا تو دائیں بائیں والوں کو چاہیے آپس میں مل جائیں. اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل موبائل وغیرہ جیب میں ہوتے ہیں، بعض اوقات بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو حضرت معتق عثمانی صاحب مدظ العالی نے یہ بات فرمائی ہے کئی مرتبہ کہ اگر وہ اتنی پریکٹس پہلے سے کر لینی چاہیے کہ جیب میں مثلا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو آف کر دیں، اس سے یہ عمل کثیر نہیں ہوتا، اور کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ساری نماز میں ہمارا میوزک بجتا رہے اور گھنٹیاں بجتی رہیں اور سب لوگ ڈسٹرب ہوں، تو بہتر ہے کہ جیسے ہی اس طرح ہو فوراً ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر دیں، اور جب آف ہو جاتا ہے تو نیچے کا بٹن دباؤ گے تو وہ سائلنٹ بھی ہو جائے گا، دونوں کام ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی پریکٹس ہو، جیسے موٹر سائیکل پہ چلتے چلتے جو ہے اگر ریزرو میں آ جاتی ہے گاڑی تو جلدی سے آدمی فوراً اس کو اوپر کر دیتا ہے کہ نہیں، ایسے یہ معاملہ ہے. پریکٹس ہو جاتی ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، نہ پریکٹس ہو تو پھر وہ بٹن تلاش کرتا رہتا کہ ہے کام، 10 منٹ پتا چلا کہ وہ تلاش میں لگا ہوا. اس لیے پہلے سے ان چیزوں کو خوب پریکٹس میں لائے آدمی، تاکہ ہم جب خدا نہ کرے مبتلا ہو جائیں تو فوری طور پر جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے.
اصل صحیح مسئلہ یوں بھی ہے، کچھ لوگوں کے اندر نا ذہنوں میں ایسا معاملہ فیڈ کیا گیا ہے نا، موبائل بجتا رہے کچھ ہوتا رہے وہ بس وہاں پہ نہیں،
ہاں وہ نہیں کرتے، وہ غلط ہے نا، غلط ہے.
حالانکہ تقریباً سر موبائل جب سے آئے ہر نماز میں ہر جمعہ میں یہ دھیان ہوتا ہے،
بیان کرنے والے کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں بند کر دینا چاہیے اس کو. اصل میں عام طور پر اب تو الحمدللہ کافی امن ہو گیا، کافی لوگ بند کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے. ایک تو اصل یہ رکھو کہ اس کے اندر ایسی بیل بجاؤ کہ جو جیسے ٹیلی فون کی بیل ہوتی ہے، اب اس میں انڈیا کے گانے ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ویسے ہم انڈیا کو گالیاں بکتے رہتے ہیں لیکن ان کی تہذیب اپناتے ہیں، ان کی طور طریقے اپناتے ہیں. ہمارے گھر کی خواتین جو ہے وہ ہندوانہ طریقے وہ تلک لگا رہی ہیں اور جناب مانگ میں سیندور بھر رہی ہیں، یہ سب ہندوؤں کے طریقے ہیں. یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے دین کی علامت اور شاعر ہیں، اگر ہم اپنائیں گے تو گویا ان کے شاعر کو ہم نے اپنا لیا. جیسے یہ ماتھے پہ تلک لگانا جو ہے یہ یہ لگانا یہ ان کے دین کی علامت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. گھر میں اگر خواتین ایسا کریں تو ان کو سمجھا دینا چاہیے. عام طور پر عورتوں کو معلوم نہیں، اور اب تو ہم سب جو ہے وہ ٹی وی سے سب کچھ سیکھتے ہیں، وہاں سے لباس ہم لیتے ہیں، جو کچھ لباس وہاں دیکھ لیے وہی پہن لیے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس سے کسی کو غرض نہیں ہے. تو اس لیے ایسی یہ تہذیب سمجھ لیں ہمارے گھر میں آ رہی ہے خود بخود، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایسی بیل لگائے کہ اگر بچ بھی جائے تو شرمندگی نہ ہو کم از کم. آج کل بہت معمولی معمولی پپ کر کے بھی آتی، چھوٹی سی بالکل پپ، معمولی بالکل پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جو حساس لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی پپ ہو رہی ہے. تو اس قسم کی لگا لے آدمی تاکہ اگر نماز میں ہو بھی تو تکلیف نہ ہو. کیا آتی تھی پہلے، اب کیا آتی ہے؟ یہی دعا ہے اصل تو، اب لازمی بات ہے کہ بھائی
یہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں آج کے روزے، پہلے بھی آتا تھا کے روزے کی.
بس بیچاروں کو جاہل ہیں، اصل میں جہالت کے ثبوت دیتے ہیں. میں نے بات کہی تھی کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کسی جاہل کو یہ پتا ہوگا بھائی روزہ تو آج کا رکھا میں کل کیوں بول رہا ہوں گی. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ ہم جب نیت کر رہے ہیں تو ابھی دن شروع نہیں ہوا. جس وقت نیت کر رہا ہوتا ہے آدمی، کس وقت کرتا نیت؟ عام طور پر رات ہوتی ہے، ابھی شہری کا وقت باقی ہوتا ہے، اس وقت جب کر رہا ہوتا ہے تو ابھی طلوع صبح صادق طلوع نہیں ہوئی ہوتی. جب صبح صادق طلوع نہیں ہوئی ہے تو اس کے بعد کل ہوگی طلوع، یعنی ابھی تک ہم رات پہلے آتی ہے اسلامی اعتبار سے، دن بعد میں آتا ہے. آج اب جو رات چل رہی ہے، کل بدھ ہے نا، تو یہ بدھ کی رات چل رہی ہے، رات پہلے آئی. اب ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم کل کی نیت کرتے ہیں، کل بدھ کی، ابھی بدھ شروع نہیں ہوا، بدھ کی رات چل رہی ہے اور دن کل شروع ہوگا. کب؟ سورج طلوع صادق کے بعد، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر بدھ کا دن شروع ہوگا. اس لیے ہم چونکہ رات میں نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں. یہ ورنہ اتنی نیت بھی کر لینا کافی ہے کہ میں آج کے میں روزے کی نیت کرتا ہوں، یا دل میں خالی اتنی بات ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس نیت سے چہری کھا رہا ہوں، یہ بھی نیت سمجھا. تو کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. زبان سے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ النیت القصد والارادہ، ارادے کا نام ہے نیت. آپ نے جب دل میں ارادہ کر لیا کہ شہری میں کھا رہا ہوں روزہ رکھنے کے لیے، یہی نیت. کوئی زبان سے نہ بھی کہہ سکے تو کوئی بات نہیں. جی بس جب آنکھ کھلے جبھی نیت کر لو. اصل میں بھائی شہری کھانا تو سنت ہے اور روزہ رکھنا یہ فرض ہے. اس لیے اگر شہری کسی دن نہ آدمی کھا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے، زیادہ سے زیادہ سنت رہ گئی، لیکن فرض تو پورا کرنا ہے، روزہ رکھنا چاہیے. یعنی یہ بہت کمزوری کی بات ہے، کم ہمتی کی بات ہے کہ آدمی محض اس لیے روزہ نہ رکھے کہ صاحب آج کھایا نہیں میں نے. اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر روزہ چھوڑ دے گا بغیر روزہ رکھے تو سخت گناہ بھی ہے، اور زندگی بھر اگر روزے کی قضا کرتا رہے گا تو اس روزے کا ثواب نہیں پا سکتا جو ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے اس روزے کو قضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت جو ہے جب آنکھ کھلے فوراً نیت کر لے. انا للہ پڑھے، دل کو افسوس بھی ہونا چاہیے کہ بھائی آج آنکھ نہیں کھلی، لیکن جب آنکھ کھلے فوراً نیت کر لے، بس آج کی روزے میں نیت نہ کھائے نہ پیے. بس
وتر کی رکعت ایک نکل گئی ہے تو کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟
بس جب وتر کے جس طرح نماز رہ جاتی ہے ایک رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی چاہیے. سمجھا نہیں کیا بات. جی نہیں سلام نہیں، امام جب سلام پھیرتے آپ ایک دفعہ اللہ اکبر اور کہہ لیں بس. اصل میں چار تکبیر جو ہیں یہ جنازے کے لیے واجب ہیں. اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ سبحانک اللہم آتا، نہ اللہم صلی اللہ علیہ درود شریف آتی، نہ دعا آتی، تو اب آدمی کیا کرے؟ اگر اتنا بھی کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واجب ادا ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آئے. سیکھنی چاہیے. لیکن اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئے تیسری تکبیر میں شامل ہوئے, آگے امام نے اس وقت تک جو ہے سلام پھیر دیا. اب یہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہم بھی سلام پھیر, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا کافی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بالغ کا نماز جنازہ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے, بالغ عورت ہو یا مرد ہو اس سے کیا فرق پڑے گا. ہم جب دعا کریں گے تو کیا دعا, اللہم اغفر لی حینا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے, ومیتنا مردوں کی مغفرت فرما دے, اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا, جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے, جو موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے, وصغیرینا وکبیرینا, چھوٹوں کو بھی مغفرت کر دے, بڑوں کو بھی مغفرت فرما دے, وذکرینا وانسانا, مردوں کی مغفرت فرما دے, عورتوں کی مغفرت فرما دے, سبھی کچھ آ گیا اس میں. اور پھر آگے اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام, اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, ومن توفیت منا فتوفا علی الایمان, اور جس کو موت دے ایمان پر موت دے. اب اس میں دیکھیے نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی تخصیص ہے, بالغ کے لیے سب کے لیے ایک ہی دعا ہے. البتہ جب بچہ نابالغ ہو تو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے, کیونکہ دونوں کے لیے سیغوں کا فرق ہو جائے گا. اب جیسے اللہم اجعل ہو پڑھیں گے لڑکے کے لیے, اور لڑکی ہے تو اللہم اجعل ہا پڑھیں گے. جیسے ہی اور شی انگریزی میں ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی میں ہو اور ہا ہے, یہ فرق ہوتا ہے. تو اللہم اجعل ہو لنا فراتا, وجعل ہو لنا اجرا وزخرا, وجعل ہو لنا شافعا ومشفع, یہ لڑکے کے لیے. اور اگر لڑکی ہے تو اللہم اجعل ہا لنا فراتا, وجعل ہا لنا اجرا وزخرا, وجعل ہا لنا شافعا ومشفع. وہاں پر تھا شافعا ومشفع, وہاں مذکر کا صیغہ تھا, یا شافعتا ہو جائے گا لڑکی کے لیے, تا آ جائے گی تانیث کی. تو یہ فرق ہوتا ہے اصل میں. اس لیے اگر بچے کا جنازہ ہو تو اعلان بھی عام طور پہ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے کا جنازہ ہے یا لڑکی کا جنازہ ہے نابالغ بچے کا, تاکہ ہم وہ دعا پڑھ لیں جو ثابت ہے. اور اگر بالغ ہوتا ہے تو اس میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو میں بعض مسجدوں میں کبھی کبھی بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے جانا ہو, اگر کہیں جنازہ آ جائے تو اللہ معاف کرے, وہ جنازہ کیا وبال بن جاتا ہے پڑھنا. لوگوں نے ایسے اپنے طرح سے طریقے بتا رکھے ہیں کہ جب تک پوری نیت نہیں بتائیں گے اور اس وقت تک جو ہے وہ جنازے کی نماز ہی نہیں ہوگی, پھر نماز جنازے کے بعد نماز جنازے کی دعا سے فارغ ہوئے گی پھر ایک اور دعا. تو یہ سب بدعات ہیں. اصل میں اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اب تک یہ نہیں پتا کہ نماز جنازے کی نیت کیا ہوتی ہے. 1400 سال گزر گئے, اب تک ہم نیت ہی بتاتے چلے آ رہے ہیں, اور شاید کبھی خود کفیل ہونے بھی نہیں دیں گے لوگ, بتا بتا کے لوگ بھی کہتے ہیں چلو جی مولوی صاحب بتا ہی دیں گے اس وقت. تو چونکہ انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی خام خام ہے, اس لیے لوگ بھی کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے, چلو وقت آئے گا تو خود ہی بتائے گا. یاد رکھیے اس کے لیے بھی ہمارے یہاں نہیں بتائی جاتی, اور نہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں, خود محتاج نہ رہیں کسی کے. اور نیت میں کیا ہے بھائی, جو یہ اتنی نیت کافی ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں بس, اس سے زیادہ کی کیا نیت ہوگی. اب جو بھی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اتنی نیت دل میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میں جنازہ پڑھ رہا ہوں, وہ بہت ہے یہی نیت. ہمارے اصل میں طریقہ جہالت کا آ گیا ہے, وہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ طرف میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے اللہ کو اتنی لمبی چوڑی, جب تک دعا نہ کریں سورہ فاتحہ ختم نہ ہو جائے امام کی اس وقت تک نیت ہی کرتے رہتے ہیں, اتنی لمبی دعا ہوتی ہے. حالانکہ بھائی یہ ساری نیتیں دل میں بھی ہوں, یعنی کہ بھائی امام کی اقتدا میں بھی پڑھ رہا ہوں, فرض نماز جو ہے وہ اثر کی پڑھ رہا ہوں مثلا, اور میرا رخ کعبے کی طرف ہوگا نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. بھائی آدمی لاکھ ادھر منہ کر لے میرے گھر کی طرف اور کہے کہ نیت کرتا منہ میرا کعبے شریف کی طرف, کہاں سے کعبہ آ جائے گا, کعبے کی طرف تو منہ ادھر ہوگا تو خود بخود کعبے کی طرف ہے وہ, اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض بزرگان دین نے لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے یہ بات بتلا دی تھی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی نیت بھی شرائط نماز میں سے ہے, جیسے کہ آپ سن چکے صبح, اس لیے شفقت انہوں نے بتا دی. لیکن لوگوں نے اس کو فرض اور واجب سمجھ لیا. اب بےچارے جب تک اتنی لمبی چوڑی نیت نہ کریں اس وقت تک وہ نمازی شروع نہیں کرتے. ایک صاحب آتے ہیں بےچارے, ان کو وہم کا مرض ہے, وہ تو میرے خیال ہے پوری ایک رکعت بھی بعض دفعہ نکل جاتی ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی بندی کی پوری نہیں ہوتی, وہ پوری کرتا رہتا ہے, پھر بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر نیت شروع کرتا ہے, پھر شروع کرتے کرتے بےچارا پھر ایک دم ایک زور سے وہ نعرہ لگاتا ہے, پھر اعوذ باللہ پڑھ کے پھر نیت. یعنی بعض اوقات رکوع میں امام چلا جاتا ہے نیت کر رہا ہوتا ہے بےچارا, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے, اس کے لیے بھی دعا کریں. مقصد بتانے کا یہ کہ اللہ معاف کرے, کسی وقت ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہم کی کہ انسان جو ہے وہ اس سے نکل نہیں پاتا. اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اس لیے زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جب آدمی آ رہا ہے گھر سے چل رہا ہے, جس نماز کے لیے نیت کر لی وہی نماز ہوگی. اب جلدی سے آ کر اگر جماعت شروع ہو چکی ہے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیے. البتہ اتنا خیال رکھیں اللہ اکبر کہہ کے ایک لمحے کے لیے رکیں, چاہے ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں, پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں اگر امام رکوع میں ہے تو. بعض اوقات آدمی آتا آتے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ تکبیر تحریمہ نہیں پائے گی جو ارکان نماز میں سے, اور آپ نے سیدھے جا کے رکوع کر لیا اور نہ آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا. کم از کم ایک لمحے کے لیے تو قیام ہونا چاہیے نا, چاہے اس میں آپ سبحانک اللہم پڑھ سکے نہ پڑھ سکے اس کی کوئی وجہ نہیں, لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا ہو جائے کم از کم. لیکن ہم اگر آتے اللہ کو کہتے سیدھے رکوع میں چلے گئے تو تکبیر تحریمہ نہیں پائی جائے گی, جب نہیں پائی جائے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے بعض اوقات بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے, نماز ہی نہیں ہوتی, اس کا خیال رکھنا چاہیے.
تصویروں کے متعلق بتا دیجیے,
تصویر بھائی سبھی طرح کی غلط ہیں, چاہے وہ کھینچنا ہو چاہے بنانا ہو, مقصد تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے یا مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصوروں کو, تصویر بنانے والوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی تم نے چونکہ وہ کام کیا جو اللہ نے کیا تھا, اب اس میں جان دیکھا جان ڈالو. تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو دیکھیے کرنے والا تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے یہ حرکت, لیکن سب لوگ محروم ہو جاتے ہیں, گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ اچھا بھائی نہیں آئے گا تو کم از کم مرے گا تو نہیں, کوئی فرشتہ ہی نہیں آئے گا تو. تو بہرحال ایک صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی آخر کتا بھی تو مرتا ہی ہے, تو جو فرشتہ اس کی روح قبض کرتا وہ ہی آ جائے گا, اس لیے یہ مت سوچو. دیکھو بھائی فطرہ اصل میں ہوتا ہے غرابا کے لیے, چونکہ یہ عید کے دن نکالا جاتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ غرابا بھی عید میں شریک ہو جائیں. لازمی بات ہے کہ اس کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ غرابا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے ہاتھ میں. یہ اصل میں واجب ہوتا ہے صبح کے وقت, عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر کسی نے نہیں ادا کیا رہ گیا تو بعد میں ادا کرنا تو اس کے ذمہ رہے گا بہرحال, لیکن پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں, عید سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن واجب جو ہوتا ہے وہ بالکل عین عید کے دن ہوگا, صبح صادق کے بعد, صبح صادق کے وقت, سمجھے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, مثلا ایک آدمی آج اگر مر جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں, اس لیے کہ اس پر واجب ہی نہیں ہوا. واجب تو عید کے دن ہوگا, صبح صادق کے وقت ہوگا, اسے وہ وقت ملا ہی نہیں جس پہ واجب ہوتا, لہذا اس کے ذمہ صدقہ فطر نہیں, سمجھے. لیکن اگر کوئی بچہ صبح صادق کے وقت پیدا ہو گیا, صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا, اس پہ صدقہ فطر ہوگا, اس کا بھی ادا کرنا پڑے گا, یہ اس کا فرق. باقی یہ کہ یہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اب تک ہم روزے رکھتے آئے ہیں, اب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ افطار اور فطر کھانے کو کہتے ہیں نا, افطار کر لیا کھا لیا, تو چونکہ اب روزہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور فطر یعنی افطار شروع ہو گیا, اس اعتبار سے اس کا صدقۃ الفطر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دیں, تو اس اعتبار سے اب ہم کچھ صدقہ نکال لیں. اور یہ تقریباً آج کل تو ہم احتیاط کرتے ہوئے بہت پیسے جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, یعنی 2 کلو آٹے کی قیمت عام طور پہ دی جاتی ہے. اب آٹا کم سے کم 30 روپے 32 روپے ہے, تو اسی حساب سے 60-62-65 روپے لوگ لیتے ہیں. لیکن اصل اس کی جو ہے وہ ہے 2.25 سیر گندم, 2.25 سیر گندم یعنی کلو بھی نہیں, تو 1 کلو اور کچھ 662 گرام بنتا ہے تقریباً. تو بہرحال یہ اگر کوئی آدمی پورے 2 کلو آٹے کی قیمت بھی نکال دے تو بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا, اور یہ احتیاطاً زیادہ یہ کم نہیں ہے. بس بھائی زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی تو اس میں ہے ہی نہیں, یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے کہ ہم جسے مناسب سمجھیں, جہاں مستحق لوگوں کو دیکھیں انہیں دیں, اور اپنے عزیزوں کو سب سے پہلے دیکھیں. ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنوں کو ڈانٹتے ہیں اوروں کو بانٹتے ہیں, ہونا ہی چاہیے کہ اپنوں کو بانٹیں پہلے پہلے یہ دیکھیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے جو مستحق ہے اس کا تو ہم سب سے پہلے ان کو دیں تاکہ وہ خوش ہوں. تو جبری طور پر جو اس طرح وصول کر لیتے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں ادا نہیں ہوتا اس طرح.
اگر رشتہ دار میں کوئی ہے غریب اس کو ہم فطرہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے گھر میں ٹی وی وغیرہ ہے تو کیا ان کو دے سکتے ہیں؟
دیکھو بھائی ٹی وی جس کی ملکیت ہے اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ ٹی وی ایک ہے یا باپ کی ملکیت ہوگا یا ماں کی ملکیت ہوگا سمجھ آئے. تو جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے اس کو دے سکتے ہیں اور جس کی ملکیت میں ٹی وی ہے تو اسے نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اس کی قیمت کم از کم اتنی تو ہو ہی جاتی ہے کہ جس سے آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے. اور پھر یہ ایک فضول چیز رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کو توڑے پھوڑے باہر نکال. تو یہ گھر میں موجود ہے ٹی وی نہیں ہے ٹی وی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں عام طور پر مسائل بھی غلط ان تک پہنچتے ہیں. ابھی کل پرسوں مجھ سے ایک صاحب نے آ کے بتایا غالباً پتہ نہیں ایف ایم سن کے آئے تھے یا ٹی وی دیکھ کر آئے تھے, کہنے لگے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ بھئی قرآن مجید جو ہے وہ آپ بغیر وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں بلکہ غسل کی حاجت ہو تب بھی آپ پڑھ لیں. کوئی سب بیکار باتیں ہیں اور غلط ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن مجید کو کوئی ممنوع نہیں. اب مجھے جب آ کے اس نے کہا تو سچی باتیں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تم ٹی وی سنتے کیوں ہو دیکھتے کیوں ہو, وہاں سے تو تمہیں یہی سب کچھ ملے گا, صحیح بات تو نہیں ملے گی. ان کا تو مقصد ہی خراب کرنا ہے, وہ بیٹھے اسی لیے. ان کا ٹی وی چلے گا کیسے اگر آپ صرف وہاں نماز روزے دیکھیں گے؟ تو وہ تو اسی وقت چلیں گے جب آپ وہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں. وہ اب لو ہر آدمی کی ڈیمانڈ الگ ہے. یہاں تو لوگ ایسے شوقین ہیں بسوں میں جاتے ہیں کہ سیٹیں ساتھ رکھ کے لے جاتے ہیں جیب میں. بعضوں کے تو جو ہے وہ کیا نام ہے سی ڈی وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیونکہ بعض جگہ سی ڈی کے وہ ہوتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں تاکہ بھائی اپنی پسند کے گانے بھی لگوائیں. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ الحمدللہ مسلمان غافل ضرور ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کے اندر ایمان کی رمق ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو بس میں دیکھا کہ اگر ایک دو آدمی ہمت کر لیں اور ڈرائیور کو کہیں بھائی نماز کے بعد گاڑی روکو تو انشاءاللہ اگر ایک دو ہمت کر لیں گے تو باقی آپ دیکھیں گے 10 آدمی اور نماز پڑھنے آ جائیں گے. بےچارے سب بیٹھے رہتے ہیں ڈر کے مارے بولتے نہیں. اچھا یہ سے مصیبت کہاں پر ہے؟ پنجاب میں اور سندھ میں. بلوچستان اور سرحد کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہاں تو ڈرائیور خود روکتا ہے کہ نماز پڑھو بھائی, وہاں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری معاشرت کی بات ہے. ان لوگوں میں ٹھیک ہے کچھ خرابیاں برائیاں بھی اگر ہیں تو یہ اچھائی بھی تو ہے نا کہ نماز کا وقت ہوا گاڑی روک دے گا بھائی نماز پڑھ لو. جیسے سعودی عرب میں آپ جا رہے ہوں راستے کے اندر وقت آئے گا تو وہ خود جو ہے روک دے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وقت میں روک دے گا جہاں آپ کو نماز پڑھنی پڑ لیں گے آرام سے. لیکن آپ سندھ میں جا رہے ہوں تو یہاں سندھ کے لوگ نہیں روکیں گے اور پنجاب کے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے کہ یہ عام طور پر نہیں روکتے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبد المجید صاحب, ابھی حال ہی میں انتقال ہوا غالباً ان کا 24 جون کو یا 12 جون کو 11 جون کو غالباً انتقال ہوا. بڑے ذی استعداد اور بہت صالح بزرگ تھے. وہ ہمارے خیر مدارس ملتان میں پڑھا کرتا تھا تو وہ ہمیشہ جمعرات کو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی کا وقت ختم ہوتا ہے 4 بجے 5 بجے شام کے ٹائم, اس کے بعد وہ جاتے تھے تو اب عصر مغرب عشاء ساری نمازیں راستے میں ہوتی تھی. تو بعض اوقات وہ اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے 3-3 بسیں بدلتے تھے. یعنی ٹکٹ لیتے تھے مثلا ایسا کہ اب جا کے مغرب ادا کر لیں, یا اگر ظہر کے بعد نکل گئے ہیں 3 بجے 3:30 بجے تو ایسے جگہ کا ٹکٹ لیتے تھے کہ وہاں اتر کر عصر پڑھ لیں. پھر سوار ہوتے تھے تو ٹکٹ لیتے تھے ایسے کہ جا کے مغرب پڑھ لیں قضا نہ ہو, اور پھر اس کے بعد ایک ٹکٹ لے کے گھر تک پہنچتے تھے. تو کرنے والے اتنی تکلیف بھی اٹھاتے ہیں لیکن کوئی نہ اٹھانا چاہے تو کچھ بھی نہیں, اس کے لیے وہ ساری نمازیں قضا کرتا چلا جاتا ہے کہ جا کے آرام سے گھر بھی پڑھوں گا, پتہ نہیں گھر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہی بزرگ تھے, ایک مرتبہ خود انہوں نے سنایا ہمیں, کہنے لگے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو اتنے میں ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکی, میں نے لوٹا اٹھایا جلدی سے اور جا کے نماز پڑھی, وضو کر کے نماز پڑھی, پڑھ کے میں آ بھی گیا. جب میں آیا تو تھوڑی دیر بعد ٹرین چل پڑی. ایک بزرگ بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پنجابی زبان میں سنایا تھا, کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ لو مولوی جی نے تو نماز بھی پڑھ لی. تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ اے لے لوٹا تو بھی پڑھ لے, تینوں کسی نے منع کیا تھا؟ بھائی یہ لوٹا پکڑ تو بھی لے, تو بھی نماز پڑھ لے, تجھے کس نے منع کیا؟ میں نے پڑھ لی. یعنی اب یہ بھی مصیبت ہے کہ نماز اس نے نماز بھی پڑھ لی, دیکھو جی ابھی تجھے کسی نے منع کیا تھا تو بھی پڑھ لے, تجھے کسی نے روکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں مختصر. بعض لوگ لمبی لمبی نماز شروع کر دیتے ہیں اسٹیشنوں پہ, تو اس سے دوسرے لوگوں کو کوفت ہوتی ہے. اصل میں دین کو سمجھنا چاہیے, دین نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ دین سے بیزاری پیدا ہوتی ہے, اور بیزاری پیدا کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر دین کی سمجھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی دین سے بیزار نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی سے اترے ہیں, انہیں بزرگ کا بلکہ واقعہ ہے, کہنے لگے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی مجھے نماز پڑھوا دے, گاڑی روک لے. پہلے تو اس نے بڑا گھور کے دیکھا, لیکن پھر پتہ نہیں کیا دل میں آیا, آگے ایک جگہ اس نے گاڑی روکی, کہنے لگے میں نیچے گیا, وضو میرا موجود تھا, دو رکعت پڑھی مختصر آ گیا, تو مجھے پھر ایسے دیکھنا, کہتا نماز پڑھ لی؟ ہاں جی پڑھ لی. کہتا اچھا, ہم تو اس لیے نہیں روکتے کہ لوگ جو جاتا ہے ایک گھنٹے سے پہلے آتا ہی نہیں واپس. تو کچھ خرابیاں یہ بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے, بس دو رکعت مختصر سے پڑھو, صرف فاتحہ پڑھو, اس میں انا اتینا اور قل ھو اللہ احد پڑھ لو, بس ایک ایک مختصر سے نماز پڑھ کے اپنے آ جاتا ہے, کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو, چونکہ ماحول بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے بعض لوگ صرف اس لیے نہیں روکتے کہ اگر گاڑی روکی نا, ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے گئے, اس لیے مختصر نماز پڑھنی چاہیے سفر میں. اور اسی طریقے سے بعض دیگر مقامات پر بعض جگہ ضرورت ہوتی ہے, مثلا اب جمعہ ہی ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں, تو پھر اس وقت سورت مختصر پڑھنی چاہیے, پھر لمبی سورت نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو تکلیف سے بچائے. میں نے الحمدللہ حرم شریف میں نماز پڑھی, عام طور پہ وہاں پر جب گرمی ہوتی ہے تو بڑی سخت گرمی ہوتی ہے, تو وہاں کے ائمہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو بالکل جو ہے یعنی سورہ الحاق متکاسر اور والعصر یہ پڑھی, کبھی اس سے بھی مختصر, تو بہت مختصر نماز پڑھتے ہیں تاکہ اتنے سخت دھوپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. اس کا اہتمام بہرحال کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہمارا دین جو ہے الحمدللہ اس میں سارے مسائل موجود ہیں, بشرطے کہ ہم سیکھنا چاہیں, کوئی نہ سیکھنا چاہے تو کچھ بھی نہیں. ہاں بھائی تھک گئے, جی ہاں جی. فطرہ زکات وغیرہ سید کو نہیں دینا چاہیے, نہیں اصل میں فطرہ بھی واجب ہے اور زکات بھی واجب ہے, دونوں واجب چیزیں ہیں. جی دیکھیے, نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو خود ہی نماز ختم ہو گئی, اب آپ سلام پھیرو نہ پھیرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اب تو آپ جب پھیرو گے تو کام تو ہو چکے ہیں پہلے. کام تو پہلے ہو گیا. ابھی ایک صاحب ممکن ہے بیٹھے میں ہوں, ابھی جاتے ہوئے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے, تو بہرحال لطیفے کے طور پہ سنا دیتا ہوں, میں نے انہیں بھی سنا دیا تھا یہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ تراوی ساری پڑھ لی, بعد میں جو ہے پھر وہ فرض پڑھے پھر وتر پڑھے. میں نے کہا بھائی ترتیب ساری الٹی کر دی آپ نے, پہلے فرض پڑھنے چاہیے تھے, اس کے بعد پھر وتر پڑھتے, پھر تراوی پڑھتے, پھر وتر پڑھتے. لیکن بہرحال ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی, معلوم نہیں تھا مسئلہ. تو میں نے مذاقن ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ایک چرسی تھا اس کو قبض رہتی تھی ہمیشہ, وہ لوٹا لے کے لیٹرین میں جاتا تھا لیکن اس لوٹے میں سوراخ تھا, وہ جب تک فارغ ہوتا تھا وہ لوٹا فارغ ہو جاتا تھا اس سے پہلے, تو پانی رہتا ہی نہیں تھا اس میں. ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے لوٹا لیا پانی بھر کے گیا اور جا کے سب سے پہلے جو استنجا کر لیا, کہتا اب نکل کے دکھا. جی دیکھیے بھائی, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے موجود ہے, لیکن جب بھی آپ وتر پڑھیں گے اس کے بعد اگر دو رکعت مزید بھی پڑھیں گے تو وتر ہونے سے نکلے گی نہیں وہ, کیونکہ اگر تین وتر پڑھے ہیں دو نفل پڑھ لیے تو تین اور دو پانچ ہی ہوگا, تو وہ وتر ہونے سے نکلے گا نہیں. اصل یہ ہے اس میں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاعدہ طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے, پھر دو رکعت پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے, بلکہ گھر جا کے دو رکعت پڑھا کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے, آرام فرماتے تھے. پھر رات کو کسی وقت اٹھ کر جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو تہجد پڑھتے تھے, تہجد پڑھ کے پھر آپ وتر پڑھتے تھے آخری. اس طرح سے آپ اپنی آخری نماز وتر کو بنایا کرتے تھے. ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, اگر اتنی رات جو ہے وہ انتظار کریں کہ بھائی تہجد پہلے پڑھیں پھر وتر پڑھیں تو بعض اوقات وتر ہی رہ جائیں گے. اس لیے بعض صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ تم سونے سے پہلے ادھر پڑھ لیا کرو. ورنہ عام معمول اس زمانے میں یہ تھا کہ رات کو جلدی سوتے تھے اور آخر میں رات اٹھتے بھی جلدی ہے, پھر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھتے, تہجد کے بعد پھر آخر میں وتر پڑھا کرتے تھے. تو طریقہ یہ تھا. آج بھی افضل طریقہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ دو سنتیں پڑھ لیجئے بس, پھر آدمی جا کے گھر پہ سو جائے اور پھر رات کو آنکھ کھل جائے تو دو چار چھ آٹھ رکعتیں جتنی بھی اللہ توفیق دے پڑھیں اور بعد میں آخر میں وتر پڑھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے, وتر پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا سا آرام فرماتے تھے. پھر جب فجر عشاء کی اذان فجر ہو جاتی تھی تو پھر آپ کو ایک صحابی آیا کرتے تھے اور آ کر نماز کے لیے اٹھاتے تھے. جی بھائی, بھائی تو پھر اس وقت بغیر وتر کے پڑھ لو. وتر تو ایک دفعہ پڑھ لی پڑھ لی, وتر دو دفعہ نہیں پڑھے جائیں گے. اگر کسی نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے تو اب نہیں پڑھے گا, وہ تہجد پڑھے. کوئی بات نہیں, مطلب یہ تو اس صورت میں ہے جب آپ کو یقین ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اٹھ کر پڑھوں گا. تو دو صورتیں ہیں نا, اگر ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہے اٹھنے کا تو پھر تو آخر میں پڑھے, لیکن اگر یقین نہیں, یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے, سمجھ آئے کہ نہیں. اس میں شفقت یہی ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ کھل جائے تو ٹھیک ہے تہجد پڑھ لے, نہ آنکھ کھلے تو پھر سوئے رہتا ہے, وہ تہجد بھی نہیں پڑھے تو اگر وتر نہیں پڑھے تو وتر سے بھی جائے گا. جی کوئی بات نہیں, سونا ضروری نہیں ہے نیند تہجد کے لیے. یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے کہ سونا ضروری ہے. دیکھو بھائی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور بھی ائمہ کے بارے میں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ہے یا نہیں؟ یعنی یہ اتنی مشہور بات ہے کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے بھائی؟ سوتے تو سوئے تو نہیں نا پھر, اور اگر سوتے ہیں تو وضو کرنا پڑے گا. تو فجر کی نماز عشاء کے وضو وہی شخص پڑھے گا جو سوئے نا, اور جو سوئے گا تو وہ پھر کیسے پڑھے گا؟ ہاں ثابت ہے, کیوں نہیں؟ جمہور ائمہ پڑھتے ہیں. جمہور سے مراد یہ ہے کہ 99%. ایک آدھ آدمی کا مسلک ہو تو وہ مسلک نہیں ہے, وہ اس کا اپنا تفرد ہے, سمجھے؟ دیکھو بھائی, تہجد بھی افضل چیز ہے اگر قضا تو بہرحال پڑھنی چاہیے. تو ایسا ہی ہے کہ قرضہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا, جو ہمارے ذمے قرض چڑھ گیا ہے تو قرض تو ادا کرنا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھیں, لیکن پھر بھی 2 رکعت تو تہجد کی پڑھی رہیں کم سے کم, تاکہ عادت پڑ جائے. پھر روزہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال ایسی کوتاہی کرنی نہیں چاہیے. روزہ تو نام ہے کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا نام, 3 چیزوں سے. جو آدمی اس نیت سے رک گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, پھر اس میں کھانا پینے سے اور میاں بیوی کے صحیح تعلق کو اس سے بھی رک گیا تو روزہ اس کا ہو گیا. اب اگر نماز نہیں پڑھی تو نماز کا گناہ ہے, مطلب نماز تو اپنی جگہ پر ہے نا, وہ تو ختم تھوڑی ہوتی ہے. نہیں, کس نے کہا آپ کو؟ دیکھو یہ تو لوگوں نے, جن لوگوں نے من آرامی اچھاٹ ہے پنجابی کے اندر, یہ ہے کہ جس بندے کا من جو ہے نا خراب ہو, اس کے بعد 20 دلیلیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایت وہ ثابت کرتے ہیں نا, طرح اس کو 8 رکعتیں وہ کہتے ہیں صرف تہجد کی ہیں, تراویح کی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, پھر صحابہ کرام کا زمانہ, سیدنا عمر فاروق کا زمانہ, اور آج تک مسجد نبوی میں حرم شریف میں ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں جی سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے, اب سعودیہ میں 20 رکعتیں بھی تو پڑھتے ہیں, یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جو اپنے مطلب کی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے جی, حرم شریف میں ایسا ہوتا ہے. کھانے کی بات ہو جائے دسترخوان بچھانے کی, کہتے ہیں جی وہاں بھی تو لگتے, وہاں اور بھی تو کام ہوتے ہیں اچھے اچھے. تو بات یہ ہے کہ 8 رکعتیں صرف تہجد کی ہیں. حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان سے آپ ہمیشہ, آپ نے 11 رکعت سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. اب آپ بتائیں 11 رکعتوں کیا مطلب ہے, غیر رمضان میں کیا مطلب ہے؟ تو جو بات وہ رمضان میں اس کو تراویح ثابت کر رہا ہے, غیر رمضان میں اسی کو تہجد کہہ رہا ہو, اس سے بڑا عقل سے پیدل کون آدمی ہوگا؟ اسی حدیث سے ثابت کر رہا ہے رمضان میں اس کو تراویح 8 رکعتیں, اور اسی سے غیر رمضان میں اسی کو تہجد ثابت کر رہا ہے. ارے جب رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کا مطلب ہے تہجد نہیں پڑھتے تھے. جیسے آج بھی 20 تراویح رکعت تو ہم نے پڑھی اور تہجد ہم پڑھیں گے تو آپ 4 پڑھ لیں 8 پڑھ لیں کو منع ہے کیا؟ آپ اگر آپ نے اگر 8 رکعتیں پڑھ لیں 3 وتر ہو گئے تو 11 ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی 4 پڑھی اور 3 وتر پڑھ لی تو 7 رکعتیں ہو گئیں, اور کبھی آپ نے جو ہے وہ 8 پڑھی اور 3 پڑھی تو 11 ہو گئی, اس طرح سے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہرحال یہ سنت اس اعتبار سے ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت پر. اور شفقت یہ فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو متواتر پڑھتا رہتا تو میں نے یہ سمجھا ایسا نہ ہو کہ تم پہ واجب یہ فرض قرار دے دی جائے. ہم سے تو 5 فرض ادا نہیں ہوتے, یہ بڑی مہربانی اللہ کی کہ کم از کم تراویح پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ عشاء کے فرضوں میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا جو سنت تراویح میں ہوتا ہے. یہ بھی ہماری جو ہے وہ بے اعتدالیوں میں سے ایک چیز ہے. سنت موقعہ, سنت موقعہ ہے, واجب نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے. بالکل گناہ ہوگا اگر کوئی شخص بالکل نہ پڑھے یا کسی شہر میں بالکل نہ پڑھے تو امام المسلمین کے ذمہ ہے کہ وہ قتال کرے, جہاد کرے ان سے, ضروری ہے. سنت موقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت جس کی تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ اجماع سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے زمانے تک جماعت نہیں ہوتی تھی. پہلے فرق یہ تھا کہ جماعت نہیں ہوتی تھی, ایک حافظ یہاں پڑھ رہا ہے, ایک یہاں پڑھ رہا ہے, ایک تراویح وہاں پڑھ رہا ہے, جیسے اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پڑھا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین, کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے صحابہ خاص طور پر خلفاء راشدین جو چیز تم پر لازم کر دیں وہ بھی میری سنت ہی سمجھو. سمجھ آئے؟ آج کا جو ہے بعض جو تراویح سے بھاگتے ہیں 8 رکعتیں پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو حضرت عمر فاروق کی سنت ہے, حضور کی نہیں. تو بات کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے تیرے درجے سے چھوٹے درجے کے ہیں؟ میں اپنی بات کو تو اتنا منوانا چاہتا ہوں لیکن عمر فاروق کی بات کو نہیں منوانا چاہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہم سے زیادہ قوی تھا کہ نہیں؟ اور اس زمانے میں صحابہ کرام نے اس پر انکار نہیں کیا, کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی. آج کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ حرم شریف میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے اور مسجدوں میں دوسری جگہ 8-8 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, لیکن اصل تو ہمارے لیے حرم شریف ہے, حرمین شریف ہے نا. جو وہاں ہو رہا ہے عمل وہ ہے اصل, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے چلا رہا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. بس 5-10 روزہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کی مصروفیات کچھ ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نکلیں گے دوسرے حصے میں تو 10 دن میں وہ تراویح پڑھ کے اپنی جماعت میں نکلنا تو نکل جاتے ہیں دین میں, تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے. لیکن باقاعدہ صرف اس لیے کہ دکان کھولنی ہے آخری عشرے میں, 15 دن کے بعد سے رات کو دکان کھلیں گی, اس لیے جلدی سے پڑھ کے باقی وقت دکان میں لگانا ہے, تو وہ طریقہ درست نہیں ہے. اس اعتبار سے حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, دین کے اعتبار سے اگر یا دین کے علاوہ بھی کسی کو ضرورت کہیں سفر پہ جانا ہے اس وقت بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ کہیں 5-10 روزہ پڑھ کے اور چلا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تراویح کی چھٹی ہو گئی. اب یہ ہے اس کے ذمہ کہ اب جماعت سے مل جائے جماعت سے پڑھ لے, اور اگر اپنی پڑھ لے تو اپنی پڑھ لے, یہ سہولت ہو جائے گی اس کو. لیکن نماز جماعت سے پڑھتا رہے. دونوں باتیں ثابت ہیں اصل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی ثابت ہے اور دعا نہ مانگنا بھی ثابت ہے. البتہ کوئی ضروری نہ سمجھے اس کو, یہ مسئلہ ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد امام کا کوئی پابند نہیں ہے. جب آپ نے سلام پھیر دیا آپ بھی آزاد ہو, امام بھی آزاد ہے. امام چاہے تو وہ بھی اٹھ کے جا سکتا ہے, اور مقتدی چاہے تو وہ بھی چھٹی ان کی بھی ہو جا سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. چنانچہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا نہیں کہ بیٹھ جا دعا مانگ کے جانا یا ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی, ایسا نہیں. بلکہ سلام پھیرتے ہی آپ کا اور امام کا رشتہ ختم ہو گیا. اب آپ بھی آزاد ہیں, امام بھی آزاد ہے. لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیں. کچھ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب تک امام دعا نہیں مانگے اس وقت تو اٹھ کے جانے نہیں چاہیے, یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حرم شریف میں دعا ہوتی ہے لیکن سب اپنے اپنے طور پہ مانگتے ہیں, اور ہم سے بہت زیادہ اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں وہ. البتہ اجتماعی دعا کے وہ خلاف ہیں، تو بہرحال ان کے نزدیک چونکہ وہ زیادہ افضل عمل ہے تو ہم اس کی بھی خدا نہ کرے وہ نہیں کرتے، مذمت نہیں کرتے، بلکہ وہ عمل بھی ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو بزرگان دین نے طریقہ نکالا تو چونکہ حدیث میں ہی ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کی دعا مقبول ہے. البتہ یہ ضروری نہیں کہ اجتماعی طور پر اسے مانگا جائے، آدمی انفرادی بھی مانگ سکتا ہے. امام اپنی دعا مختصر کر کے مانگ لے، اب ضروری نہیں کہ مقتدی بھی سلام پھیرے، مقتدی مانگتے رہے تو ممانعت نہیں ہے اس کی. اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی امام کے ساتھ مانگنا ضروری ہے، بلکہ امام اگر سلام برحمتی کے ارحم الراحمین کہہ بھی دے تو آپ اپنی دعا مانگتے رہیے، کوئی ممانعت نہیں. جی ہاں نہیں وہ غلط ہے، وہ طریقہ بھی غلط ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگو، یہ بھی روایت میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ تراویح کے بعد بھی دعا ہوتی ہے ہمارے یہاں، نہیں ہم تو نہیں کرتے. جی بس وہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں، لیکن شرن ایسا نہیں ہے، کسی کو ضرورت ہو جانا چاہے تو جا سکتا ہے، شرن کچھ نہیں. اصل میں دین اگر صحیح معلوم ہوگا کسی کو تو پھر سارے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی انگوٹا چوم رہا ہوتا تو ہم تو اس کی طرف بھی گھور کے بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ایسے آدمی سے میں تو نظر ادھر کر لیتا ہوں تاکہ بھائی چوم لے جتنا چومنا ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ ہمیں ان چیزوں میں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. البتہ اگر موقع ملتا ہے تو مسئلہ بتا دیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے بھائی. میرے خیال میں ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اور اب آپ نے صلاح جی بہرحال جگہ تو ناپاک نہیں ہوتی، ناچ گانے سے منحوس ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اسے پاک کر دے، تو اس لیے نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اللہ نے پوری نماز کے لیے رکھی ہے. یہ ہماری خصوصیات میں سے اس امت کی کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مسلح بنا دیا، جہاں چاہے نماز پڑھو، کہیں بھی پڑھ سکتے، نماز مندر میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ بتوں کے سامنے نہ پڑھیں، عیسائیوں کے گرجے میں ہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ لندن میں تو خاص طور پر جو گرجے ہیں انہیں خرید کے مسجد بنا دیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے ان کو، خرید کر اس کو پھر مسجد بنا لیتے ہیں. تو اس سے پہلے گرجے تھے وہاں، شرک ہوتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی نماز ہو رہی. جزاک اللہ.
بعض لوگ
کہتے ہیں بیٹے کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی، تو ہو سکے تو ان کو تھوڑا سا غیرت دینی دکھاؤ، دفاع کرو اپنا، جیسا جی چاہے کرو. بات یہ تو ایسا ہے کہ جیسے میری اما کو گالی بکے تو میں کیا کروں گا، پوچھا جاؤں گا مسئلہ امام صاحب سے، بتائیے.
قتل تک کا پوچھ
رہا تھا بیٹے، بات یہ نہیں ہے، بس اتنے آگے تو نہ نکلو، لیکن اتنا کر لو کہ اس کو ہدایت ہو جائے، ہے جی. ہاں لیکن اس میں اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس سے فساد پیدا نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے گا تو ہماری کو کیا دے گا، وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میرے پاس ایک فرقے سے متعلق ایک شخص آیا تھا، بچہ نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور آیا بھی اسی لیے تھا میرے پاس کہ جی میں تو سب جگہ چلے جاتا ہوں، آپ کے پیچھے ہی پڑھ لیتا ہوں، وہاں بھی پڑھ لیتا ہوں، یہاں ہی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تو تم تو نہیوں میں نشیوں میں کچھ تو بننا پڑے گا تمہیں، اس لیے ایسا مت کرو کہ آدمی ادھر کا ادھر کا کہیں کا بھی نہ، درمیان کا آدمی مت بنو، بلکہ اعتدال والے بنو. لیکن اعتدال کہاں پر ہے یہ سمجھو. پھر میں نے اس کو یہی بات بتائی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تو نہ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، اور نہ ہی حضرت فاطمہ کی نفی کرتے، نہ حضرت حسن حسین کی نفی کرتے، وہ سب ہمارے سینے سے لگانے کے لائق ہیں، ان کی اتباع ہم کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی محبت ہمارا دین کا ایمان جز ہے، حصہ ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ کمی تو تمہاری ہے کہ تم ابوبکر صدیق کو برا کہتے ہو، تم عمر فاروق کو برا کہتے ہو، تم عثمان غنی کو، تو تبرہ تم کر رہے ہو، برا تم کہہ رہے ہو، تو ناراض تو ہمیں تم سے ہونا چاہیے، تم ہم سے ناراض کیوں ہو بھائی؟ ہم تو کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہم، وہ تو سب ہمارے ہیں. جیسے ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مان رہے ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے نا؟ تو ناراض کس کو ہونا چاہیے؟ ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے، لیکن الٹا وہ ہم سے ناراض ہے. یہ تو عجیب بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، دعا کرنی چاہیے ہدایت کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غیرت دینی بھی نصیب فرمائے، غیرت ملی بھی عطا فرمائے. اب آپ حضرات انفرادی عمل بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، قیام اللیل ہوگی جو شریک ہونا چاہیں اس میں شریک ہو جائیں. میں بس کرو بھائی، کچھ کل کے لیے بھی رکھ لو. کیا کرو گے؟ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں کے اندر بڑے حوصلے کی بات ہے کہ حضور کے دیدار کی تمنائیں کرتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کرا دیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن خود سے اس طرح کے نئی سنت کو پورا کرنے